بسم الله الرحمن الرحيم، نحمده ونصلي على رسوله الكريم. اما بعد، سلمی ہمارا یہاں جو جمع ہونے کا مقصد ہے وہ حضرت سے استفانہ کرنا ہے، اس لیے جو باتیں یا گزارشات میں کر رہا ہوں اس سلسلے میں آپ حضرات سے پہلے سے معذرت سماخ خراشی کے لیے. ہم نے جو صورتیں ابھی قرآن پاک کی پڑھی ہیں ان میں ایک اہم صورت ہے سورہ یاسین، سورہ سبا بھی ہے جو ہم نے پڑھی ہے، سورہ فاطر ہے، اس کے بعد سورہ یاسین ہے. ساری مکی صورتیں کیونکہ مکرمہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان ہجرت سے پہلے نازل فرمائی. ہجرت کرنے سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر جو آیات نازل ہوتی تھیں تو ان میں بنیادی طور پر تین مضامین کا ذکر ہوتا تھا. توحید سے متعلق مضامین ذکر کیے جاتے تھے، رسالت سے متعلق مضامین ذکر کیے جاتے تھے، آخرت سے متعلق مضامین ذکر کیے جاتے تھے، اور پورے قرآن پاک کے عقائد میں بنیادی طور پر انہی تین عقائد پر زور دیا گیا. تو ان تین صورتوں کے بھی بنیادی طور پر مضمون یہی ہے. کہیں پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے توحید کا ذکر فرمایا، کہیں رسالت کا ذکر فرمایا، کہیں آخرت کا ذکر فرمایا. سورہ یاسین اس میں بھی بنیادی طور پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہی مضامین کو ذکر فرمایا، خاص طور پر عقیدہ آخرت کا تذکرہ اس کے اندر زیادہ ہے، اور مثالوں کے ذریعے اللہ تبارک و تعالیٰ نے سمجھایا ہے. اس کی بڑی فضیلت ہے سورہ یاسین کی، بہت سی فضیلتیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی. اللہ تبارک و تعالیٰ جو شخص جو ہے صبح میں یعنی صرف اللہ کی رضا کے لیے اس کو پڑھتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی مغفرت فرماتے ہیں. تو سب سے صورت ہے پاؤ پارے کی صورت ہے، محض اللہ کی رضا کے لیے پڑھے تو اللہ تبارک و تعالیٰ مغفرت فرما دیتے ہیں. بعض روایات میں یہ ہے کہ یاسین پڑھنے کے اللہ تبارک و تعالیٰ حاجات کی تکمیل فرماتے ہیں، بندوں کی ضروریات پوری ہوتی ہیں. آدمی پڑھے جس مقصد کے لیے پڑھے تو اس مقصد میں اللہ تبارک و تعالیٰ کامیابی عطا فرماتے ہیں. اسی لیے عاملین جو ہے نا باضابطہ اس سے متعلق بڑے وظیفے کرتے ہیں، کرواتے بھی ہیں، عملیات ان کے ہیں. 40 مرتبہ سورہ یاسین پڑھیں، اتنی مرتبہ سورہ یاسین پڑھیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ یہ حاجات مکمل ہو جائیں گے، ضروریات پوری ہو جائیں گی، مقصد آدمی کا پورا ہو جائے گا. حضرت سے بھی ایک بات ایک ملفوظ میں نے سنا تھا، حضرات کے افادے کے لیے عرض کر رہا ہوں کہ روزانہ جس کا 3 مرتبہ سورہ یاسین پڑھنے کا معمول ہو تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی لڑکیوں کے نکاح میں بڑی آسانی پیدا فرما دیتے ہیں. آسانی سے جو ہے نکاح ہو جاتے ہیں لڑکیوں کے. روزانہ سورہ یاسین 3 مرتبہ پڑھا جائے اور تلاوت اس کو اس مقصد کے لیے جو ہے پڑھا جائے اور دعا کی جائے. اور حدیثوں میں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حاجات کی تکمیل کے سلسلے میں اس کو بڑا مؤثر قرار دیا. تو اس لیے ہر شخص کو چاہیے کہ اس کے پڑھنے کا اہتمام کرے. صبح میں پڑھتا ہے تو شام تک اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے خوشی میں اور رضا میں ہوتا ہے، حدیث میں ہے یہ بھی. شام میں پڑھتا ہے تو صبح تک اللہ تبارک و تعالیٰ کی خوشی میں ہوتا ہے، اللہ کی رضا میں ہوتا ہے. تو صبح میں پڑھنے والے صبح میں پڑھتے ہیں، شام میں نہیں پڑھتے، لیکن شام میں صبح میں دونوں مرتبہ پڑھنا چاہیے، دونوں اوقات میں. اور آپ نے فرمایا کہ مردوں پر بھی اس کو پڑھا کرو، اقرأ سورۃ یاسین عند موتاکم. علماء نے اس کے 2 مطلب لکھے ہیں. ایک مطلب تو یہ ہے کہ آدمی کا جب انتقال ہو رہا ہو تو اس وقت انہیں سورہ یاسین پڑھنا چاہیے، تو حسن خاتمے کا جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ معاملہ فرماتے ہیں، جان نکلنے میں بھی سہولت ہوتی ہے. اور دوسرا مطلب علماء نے اس کا یہ لکھا ہے کہ قبرستان میں جا کر یعنی جو مرحومین ہیں سورہ یاسین پڑھ کر اس کا ثواب مرحومین کو جو ہے نا کیا جائے، عیسیٰ علیہ ثواب کیا جائے. تو بہت سے مقاصد کے لیے سورہ یاسین ہیں. اور بعض حدیثوں میں یہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سورہ یاسین جو ہے یہ قرآن کا قلب ہے. جیسے انسانی جسم کے اندر دل کی اہمیت ہے، ویسے ہی قرآن پاک میں سورہ یاسین کی اہمیت ہے. دل صحیح ہے تو سارا جسم کا نظام صحیح ہے. اسی طرح سورہ یاسین کا اللہ تبارک و تعالیٰ نے معاملہ رکھا ہے کہ سورہ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے یہ بات لکھی ہے کہ سورہ یاسین میں بنیادی طور پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے عقیدہ آخرت کو ذکر فرمایا. اس عقیدے کا جب استحضار آدمی کو ہوتا ہے تو اس کا دین جو ہے نا سمرا ہوا ہوتا ہے بالکل. جیسا دل کی اصلاح سے سارا جسم جو ہے نا وہ صحیح ہوتا ہے، تو اسی طرح عقیدہ آخرت کے صحیح ہو جانے سے آدمی کا دین جو ہے نا صحیح سالم ہوتا ہے، دین پر چلنا بڑا آسان ہوتا ہے. کیونکہ جب کبھی بھی وہ کوئی کام کرے گا تو اللہ کے ہاں مواخذے کا اس کو استحضار رہے گا، تو یہ کام کر رہا ہوں میں، یہ کام کر رہا ہوں کس نیت سے کر رہا ہوں، اچھی نیت سے کر رہا ہوں یا برا کام کر رہا ہوں، صحیح کر رہا ہوں یا غلط کر رہا ہوں، اس کا اثر کیا ہوگا، اس پر ثواب ہے یا اس پر عذاب ہے، اللہ کے ہاں مواخذہ ہے یا نہیں ہے. سوال اگر ہو گیا تو جواب میں کیا دوں گا. تو عقیدہ آخرت کو سدھارتا ہے سورہ یاسین، اس کا مضمون. تو اس لیے جب کوئی بندہ جو ہے تو اس وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو قلب کے ساتھ تشبیہ دی ہے، اس عقیدے کی وجہ سے آدمی کا دین پر صحیح سالم رہنا، دین پر قائم رہنا بڑا آسان ہوتا ہے. تو بہرحال اس کے فضائل بہت زیادہ ہیں، اس کو پڑھنا چاہیے. بقیہ اس میں مضمون کیا ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ذکر فرمایا ہے؟ تو عقیدے بنیادی طور پر ابتدا میں تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک کی حکمت کا ذکر فرمایا، اس کے بعد حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا ذکر فرمایا، اور اس کے بعد عقیدہ آخرت کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان فرمایا، مثالوں سے سمجھایا، اور درمیان میں کچھ واقعات بھی ہیں، اپنی قدرت کے جو ہے کچھ نشانیاں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے ذکر فرمائے، اپنے انعامات اور احسانات کا اللہ پاک نے ذکر فرمایا، اور اخیر میں کفار مکہ جو اعتراض کیا کرتے تھے، جس پر ان کو شبہ تھا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کا ذکر فرمایا اور اس کی تردید فرمائی. یاسین، یہ آپ صلی اللہ علیہ علماء نے لکھا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ناموں میں سے ایک نام بھی ہے یہ، لیکن صحیح بات یہی ہے کہ یہ متشابہات میں سے. متشابہات کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اس کا معنی، اس کی مراد اور اس کا مطلب اللہ تبارک و تعالیٰ ہی بہتر جانتے ہیں. اس کی دو قسمیں علماء نے لکھی ہیں. متشابہات جو ہوتے ہیں وہ دو قسم کے ہوتے ہیں، ایک تو وہ ہیں کہ جن کا لغوی معنی ہم کو معلوم ہوتا ہے، مرادی معنی معلوم نہیں ہوتا. تو اس کی مراد کو بھی اللہ کے حوالے کرنا ہوتا ہے کہ اس کی کیا مراد ہے، اس کی حقیقت کیا ہے، اس کا مفہوم کیا ہے، اس کا مطلب کیا ہے، اس میں جانے کی ضرورت نہیں ہوتی. اسی طریقے پر متشابہات کی ایک قسم وہ ہے کہ جس میں نہ لغوی معنی معلوم ہوتے ہیں نہ اصطلاحی معنی معلوم ہوتے ہیں، اس کو بھی اللہ کے حوالے کرنا ہی کرنا ہے، اس میں تو چارہ ہی نہیں ہے. والراسخون فی العلم یقولون آمنا بھی، علم میں رسوخ رکھنے والے جو لوگ ہوتے ہیں تو وہ اللہ کے حوالے کر دیتے ہیں. عقیدوں میں جو گڑبڑیاں ہوتی ہیں، خاص طور پر اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات اور صفات سے متعلق، وہ اس وجہ سے ہوتی ہے کہ ہم لوگ اس میں کود کریت کرنے میں لگ جاتے ہیں، تفصیلات میں جانا شروع کر دیتے ہیں. اللہ کی ذات سے متعلق بنیادی طور پر یہ ضابطہ یاد رکھ لیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات سے متعلق اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی صفات سے متعلق متشاب یعنی تفویض والا پہلو ہم کو اختیار کرنے کا حکم ہے. اسلاف کا ہمارے عقیدہ یہی رہا ہے کہ بھائی اس کا معنی کیا ہے، اس کی مراد کیا ہے، اس کی حقیقت کیا ہے، اس کا مفہوم کیا ہے، وہ ہم اللہ کے حوالے کر دیتے ہیں. بندہ جب اس کو تسلیم کر لیتا ہے تو پھر اس کے بعد لڑائیاں نہیں ہوتی. اب اس وقت عرش کے مسئلے ہوں، یہ مسئلے ہوں، وہ مسئلے ہوں، ذات کے مسئلے ہوں، صفات کے مسئلے ہوں، تفصیل میں آپ جائیں گے تو پھر لڑائیاں ہوں گی. پھر آپ کہیں گے کہ بھائی رحمان کا استوا ثابت ہے، اب وہ کیا ہے، کیا نہیں ہے، کیسے ہے، وہ اللہ ہی بہتر جانتے ہیں، تو پھر جھگڑا نہیں ہوگا. پھر تو یاسین بھی یہ متشابہات میں سے ہے. بعض علماء نے اس کو آپ صلی اللہ اور یہ ناموں میں سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے، لیکن قرآن پاک میں ہونے کی حیثیت سے اس کا مطلب جو ہے، اس کی مراد وہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہی بہتر جانتے ہیں. اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا ذکر ہے، قرآن پاک کی حکمت کا ذکر ہے، پھر عقیدہ آخرت کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ذکر فرمایا، درمیان میں حبیب نجار کا واقعہ آپ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ذکر فرمایا کہ عیسائیوں کے کچھ پادری جو ہیں توحید کی دعوت دینے کے لیے پہنچے تھے قوموں کے پاس، قوموں نے ان کی بات کو نہیں مانا. یہ جو حبیب نجار تھا، کسی بیماری کی وجہ سے علماء نے لکھا ہے کہ بھئی یہ شہر سے دور کسی کنارے پر تھا، لوگوں کو چھوڑ کر چلا گیا تھا. جب لوگوں نے دعوت دی، نیک لوگ آئے، تو ان کی دعوت کو اس نے قبول کر لیا اور یہ مسلمان ہو گیا. دوسرے لوگوں کو جب یہ دعوت دینے لگے تو ان لوگوں نے انکار کر دیا، اور اس نے پھر شہر کے کنارے سے وجہ عرض المن اقصر مدینہ دیا صاح قال یاکم اتبعوا المرسلین، آ کر لوگوں کو کہا کہ بھئی یہ پیغمبر ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے بھیجے ہوئے، آؤ ان کی بات کو مان لو، کامیابی اسی میں ہے، ان کا انکار مت کرو. لیکن قوم نے نہیں مانا اور اس کے پیچھے بھی پڑ گئے، حتیٰ کہ شہید کر دیا ان لوگوں کو، پھر اس کو بھی شہید کر دیا، اس کو بھی شہید، ان لوگوں کو بھی شہید کر دیا. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے عذاب کو نازل فرمایا، چیخ کی شکل میں عذاب ان پر مسلط ہو گیا اور ان کو ہلاک کر دیا گیا، پوری قوم ہلاک ہو گئی. اس کے بعد پھر آپ صلی اللہ تبارک و تعالیٰ نے احوال ذکر فرمایا، اپنی قدرت کے ذکر فرمائے، یہ چاند سورج کا نظام اللہ تبارک و تعالیٰ نے ذکر فرمایا کہ یہ ایسی چیزیں ہیں کہ جس کے ذریعے اللہ تبارک و تعالیٰ نے بتلایا کہ بھئی ایک دن تم کو ہمارے پاس حاضر ہونا ہے. ہماری یہ جو قدرتیں ہیں، ہماری یہ جو نعمتیں ہیں، زمین سے ہم کیا ہے، غلہ نکالتے ہیں، مردہ زمین میں جان پیدا کر دیتے ہیں، پانی ڈالنے پر جو ہے نا گھاس نکل آتی ہے، پھل اس سے نکلتے ہیں، غلے اس سے نکلتے ہیں، فلاں چیزیں اس سے نکلتی ہیں، تم کھاتے ہو پیتے ہو، تو جس طرح جو ہے مردہ زمین سے چیزوں کا پیدا کرنا ہمارے لیے کوئی مشکل نہیں ہے، تو اسی طرح انسانوں کے مر جانے کے بعد دوبارہ ہمارے لیے ان کو پیدا کرنا کوئی مشکل نہیں. تو تم ہمارے پاس آنے والے ہو قیامت میں، جب آئیں گے تو وہاں پر ہم تمہارا مواخذہ کریں گے، پھر تو تمہارے پھر ایک ایک عمل کا حساب ہوگا. اخیر میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی کو ذکر فرمایا، غالباً عمرو بن عاص اس نے کہا تھا کہ بھائی ہم کیسے مردہ ہونے کے بعد، ہڈیاں ہو جانے کے بعد، ریزہ ریزہ ہو جانے کے بعد دوبارہ کیسے ہم کو پیدا کیا جائے گا؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ قل یحییہ الذی انشأہا اول مرہ، کہ جس نے تم کو پہلی مرتبہ پیدا کیا اس کے بعد دوبارہ پیدا کرنے پر بھی وہ قادر ہے، کوئی مشکل نہیں ہے اس کے لیے۔ پہلی مرتبہ، ایک مرتبہ تو پیدا کرنے کے بعد دوبارہ پیدا کرنا بڑا آسان خود انسانوں کے لیے ہے، تو اللہ کے لیے کیا مشکل ہے؟ جب کوئی چیز ہم بنا دیتے ہیں دوبارہ بنانا ہمارے لیے بہت آسان ہے۔ اللہ پاک فرماتے ہیں کہ پہلی مرتبہ ہم نے ان کو پیدا کر دیا جبکہ وہ کچھ تھے ہی نہیں، کوئی حیثیت ان کی نہیں تھی، کوئی وجود ان کا نہیں تھا، کوئی چیز ان کے اندر نہیں تھی، کوئی مادہ ان کا نہیں تھا۔ باپ کے نطفے سے نکلے تھے، ماں کے رحم میں پہنچ گئے ناپا قدرے کی شکل میں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مختلف مراحل سے ایک وجود دیا، خون تھا، خون سے جو ہے نا خون بنا، خون کے اندر ہڈیاں آئیں، ہڈیوں کے اوپر گوشت آیا، گوشت کے اوپر جو ہے نا کھال بنی، پھر اس کے بعد پیدا ہو گئے، زندہ زندگی اللہ تبارک و تعالیٰ نے عطا فرمائی۔ ایک مکمل مرحلے سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے گزارا جس وقت اس کی کوئی حیثیت نہیں تھی۔ تو اس ذات کے لیے کہ جس کے لیے کوئی وجود ہی نہیں تھا، اس کا پیدا کرنا اس کے لیے اتنا آسان ہے، تو دوبارہ پیدا کرنا اس کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے۔ تو اللہ نے فرمایا کہ قل یحییہ الذی انشأہا اول مرہ ہو بکل خلق علیم، کہ اللہ دوبارہ پیدا کرے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ جانتے ہیں اپنی مخلوق کو۔ حتیٰ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ فرمایا کہ بلا قادرین علی النسویہ بنانا، ہم جو ہے تمہارے پوروے بھی دوبارہ پیدا کرنے پر قادر ہیں۔ فنگر پرنٹس جو ہوتے ہیں، اس کے بارے میں دنیا یہ کہتی ہے کہ بھائی ہر آدمی کے الگ الگ ہوتے ہیں، ایک آدمی کا دوسرے آدمی سے یہ میچ نہیں ہوتا فنگر پرنٹ جو ہوتا ہے۔ اللہ پاک نے قرآن مجید میں ذکر فرمایا کہ ہر لاکھوں کروڑوں اربوں انسان ہیں، حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر دنیا کے ختم ہونے تک کتنے لوگ آئیں گے کتنے جائیں گے پتہ نہیں ہے، اب تک کتنے مخلوق آئے اور کتنی چلی گئی پتہ نہیں ہے، اور کتنے آنے والے نہیں معلوم۔ اللہ پاک فرما رہے ہیں کہ ہر ایک کے فنگر پرنٹس ہم بنانے والے ہیں، اور یہ اللہ پر آسان ہے۔ تو اس لیے اپنی آخرت کے بارے میں غور و فکر کرنا ہے، آخرت کی تیاری سے متعلق ہم کو جو ہے نا آخرت کی تیاری کرنا ہے، اس کا انتظار کرنا ہے کہ اللہ کی بارگاہ میں جائیں گے اور وہاں پر ایک ایک عمل کا ہم کو حساب دینا ہے۔ رائی کے دانے کے برابر بھی ان چھوٹے سے چھوٹے عمل کا بدلہ اللہ تبارک و تعالیٰ دیں گے قیامت میں۔ ومن یعمل مثقال ذرۃ خیرا یرہ ومن یعمل مثقال ذرۃ شرا یرہ، نیکی بھی ہو ذرہ برابر بھی ہو تو اللہ تبارک و تعالیٰ وہاں پر اس کا بدلہ دیں گے، برائی ہو ذرہ برابر بھی ہو اگر اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے پکڑ ہو گئی تو اس پر مواخذہ ہے، پھر اللہ پاک معاف فرما دیں گے، ان کا فضل ہے، لیکن اللہ پاک حساب لیں گے۔ ایک ایک عمل کا ہم کو اللہ کے ہاں یعنی اجر دیا جائے گا، بدلہ دیا جائے گا۔ تو اس استحضار کے ساتھ دنیاوی زندگی ہم کو گزارنی ہے۔ سورہ یاسین میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی مضمون کو بیان فرمایا ہے، حق تعالیٰ ہم سب کو صحیح علم و صحیح عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ الحمدللہ، سبحان اللہ۔